بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 نومبر سن 2004، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں اللہ کی مغفرت اور رحمت کے حصول کے تقاضے کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. حضرات، یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے. عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت کے بعد اب جو آخری عشرہ ہے، جو اہم ترین ہے، ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں. اس عشرے کے لیے جو حدیث میں عنوان ہے وہ ہے اتقم من النار. آخری عشرے میں اگر انسان محنت کرے اور پورے آداب اور شرائط کے ساتھ روزہ بھی رکھے، قیام اللیل بھی کرے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو فرمایا کہ ایسے شخص کی گردن اللہ تعالی بچا لے گا جہنم کے آگ سے، اس کے عذاب سے. قرآن مجید نے انسان کا ایک جو آخری ہدف مقرر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے تو ایک تمہارے سامنے ٹارگٹ ہے. وہ ٹارگٹ ہمیں تو شاید اتنا مناسب نہ لگتا ہو، ہماری سوچ کے پیمانے کچھ اور ہیں. ہمارے ذہنوں میں ٹارگٹ تو یہ ہے کہ اس چھوٹی سی جو امتحانی ایک وقفہ گاہ ہے یہ دنیا، اسے کیسے ہم اچھے سے اچھے انداز سے گزار لیں، یہاں کیسے زیادہ سے زیادہ مال سمیٹ لیں، یہاں دنیاوی ترقی کی زینے ایک کے بعد دوسرے کیسے طے کرتے چلے جائیں. لیکن قرآن نے جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو اس بڑے خسارے سے بچا. والعصر ان الانسان لفی خسر. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. ایک دردناک عذاب ہے، تمہیں بتاؤں کہ اس سے بچنے کا راستہ کون سا ہے. اپنے آپ کو اس عذاب علیم اور اس خسارے سے بچانے کی فکر کرو. اس پہلو سے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں یہ ماہ مبارک بہت ہیلپ فل. پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت کی اللہ کی بارش ہے، اور تیسرے میں وہ ٹارگٹ اچیو کر سکتا ہے انسان جو قرآن نے معین کیا ہے کہ انسان کے لیے اصل مسئلہ وہ ہے. اسی لیے انسانی کامیابی ناکامی کا معیار قرآن نے مقرر کیا کہ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو شخص جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جسے جنت میں داخلہ مل گیا بس وہ ہے کامیاب. اس کا ذکر نہیں ہے کہ جس نے دنیا میں جو ہے جو ایک اونچے مقام پر پہنچ گیا, جس کی دنیا میں بڑی عزت تھی, بڑا احترام تھا, جس نے اپنی اولاد کو بڑے اونچے مناصب تک پہنچایا, جو بلینئر کلب میں شامل ہو گیا وہ کامیاب, ہر چیز نہیں. ان لوگوں کے بارے میں تو فرمایا, یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, سورہ کہف ہم پڑھ چکے ہیں. یا نبی ان سے کہیے کہ کیا ہم بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے عمل اور محنت اس کے حوالے سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وہ اپنے عمل اپنی محنت کے نتائج کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں. کون ہے؟ ساری سعی جہد دنیا کی زندگی کے اندر گم ہو گئی, محنت تو بہت کی لیکن صرف دنیا کمانے کے لیے, صرف یہاں نام بنانے کے لیے. رات کی نیندیں بھی انہوں نے اپنے اوپر حرام کی, اپنی تفریحات کی بھی قربانی دی, اپنے آرام کو بھی جو ہے تج دیا, لیکن ان کا مبلغ علم دنیا سے آگے نہ بڑھا, بس دنیا ہی ان کا مطلوب و مقصود تھی. اور بظاہر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے دنیا, وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں, پوری دنیا بھی سمجھ رہی ہے کہ بڑے کارنامے سر انجام دیے, کہاں سے کہاں پہنچا. لیکن ہمارا خالق و مالک یہ بتا رہا ہے کہ اپنی محنت کوشش اپنے عمل کے نتائج کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں بولو, سب کچھ کر کے بھی بس دنیا ہی میں حاصل کیا, اگر اسی محنت اور کوشش کروں آخرت کی طرف ہو جاتا تو ابدی کامیابیاں ملتی, یہ تو کچھ بھی نہیں جو کچھ یہاں انہوں نے حاصل کیا. تو یہ آخری عشرہ جو ہے وہ ہے عذاب جہنم سے چھٹکارہ دلانے کا عشرہ. یہ جو ماہ مبارک ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت, رحمت بے پایا کا ظہور ہے. ایک طرف ہی روزے کی عبادت اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن, رات کا زیادہ حصہ قرآن کے ساتھ گزارنا, قرآن پڑھنے پڑھانے میں بسر کرنا. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا مدد ہے. الرحمن علم القرآن, رحمان یعنی رحمان کی جو رحمت ہے اس رحمت کا کلائمیکس ہے یہ قرآن جو اس نے سکھایا. اسی طریقے سے سورہ یونس میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ, یہ جو قرآن عطا ہوا ہے نوع انسانی کو یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا بہت بڑا مطلب ہے. اس کی رحمتیں بے پایا ہیں, اس کے فضل کی کوئی انتہا نہیں, لیکن وہ خود بتا رہا ہے کہ جو فضل میں نے انسانوں پر کیا اور جو رحمتوں کی بارش کی ان میں سب سے اونچی شے قرآن. اسی حوالے سے میں نے قرآن مجید کے ایک رکوع کا انتخاب کیا ہے, مغفرت اور رحمت کے حوالے سے بہت اہم مقام ہے. جن مساجد میں 27 شب کو قرآن مجید مکمل کیا جاتا ہے ان میں مجھے امید ہے کہ رات کو یہ آیات ضرور وہاں پر پڑھی گئی ہوں گی, اس لیے کہ یہ 24 پارے کے پہلے حصے میں شامل ہے, ابتدائی حصہ ہے سورہ زمر کا رکوع نمبر 6 کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے. مراد کیا ہے؟ جنہوں نے گناہ کیے ہیں, جنہوں نے معصیتوں میں زندگی گزاری ہے, اصل میں انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے, ظلم اپنی جان پر ڈھایا ہے. حق تلفی کسی اور کی ہو لیکن اصل نقصان اپنا کیا, نافرمانی اللہ کی ہے لیکن اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا, اصل میں نقصان اپنا کیا. تو جن لوگوں نے بھی گناہوں میں زندگی گزاری, وہ چاہے کتنے ہی بڑے گناہ ہوں, انہیں یہ سنا دیجیے بشارت, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے, گناہ کتنے بھی بڑے ہوں, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوہ احد جتنے کسی کے گناہوں کا انبار اتنا ہو, اس لیے کہ وہاں اہل مدینہ کے نزدیک سب سے بڑا پہاڑ وہ کوہ احد تھا. کسی کو آگے بڑھائیں تو ہمالیہ جتنے جو ہیں گناہ ہوں کسی شخص کے. لیکن جب تک حیات کا سلسلہ باقی ہے, اللہ تعالی نے تسلی دی ہے, ایک کھڑکی کھلی رکھی ہے, کسی بھی لمحے مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخش دے گا یا بخش سکتا ہے. یہ اصل میں ایک نفسیاتی کیفیت بعض اوقات انسان کی ہوتی ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے, بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, ایک سٹیج پر اس کے دن میں خیال آتا بھی ہے اپنی اصلاح کا, تو ساتھ ہی پھر شیطان اسے یہ پٹی پڑھاتا ہے کہیے, یا اس کو پھر گناہوں میں ملوث رکھنے کے لیے جو اس کے مختلف ہتھکنڈے ہیں ان میں سے ایک یہ اختیار کرتا ہے کہ تمہارے گناہ تو اتنے بڑے ہیں کہ ان کی معافی نہیں ہو سکتی. حدیث میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ بیان ہوا ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک شخص تھا, بہت بڑا قاتل تھا, 99 قتل کیے تھے اس نے, لیکن پھر اسے احساس ہوا, اندر کا انسان جاگا, وہ ایک راہب کے پاس گیا کہ کیا میری بخشش کا کوئی امکان ہو سکتا. اس نے کہا کہ 99 قتل کوئی امکان نہیں. حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. یہ اصل میں نا امیدی اور جب ہو جاتی ہے تو اصلاح کا دروازہ بند ہو گیا اور پھر انسان اسی اور گناہوں میں آگے بڑھتا. اگر کوئی بخشش کا امکان ہے ہی نہیں تو ایک اور قتل صحیح. پھر کچھ عرصے بعد اس کے اندر وہ احساس جائے گا, پھر وہ کسی اور عالم کے پاس, راہب کے پاس گیا اور اس نے اس کو بتایا کہ فلاں بستی میں جاؤ, وہاں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں, وہاں جاؤ اور وہاں تمہاری کوئی رہنمائی کرے گا اور امید دلائی کہ تمہاری بھی توبہ جو ہے وہ قبول ہو سکتی ہے. وہ شخص اب روانہ ہوا اس طرف, اور روایات میں آتا ہے کہ درمیان میں ہی تھا سفر میں کہ اس کا وقت آ پہنچا, فرشتہ اجل نے اس کے روح قبض کر لیا. اس کے اوپر جو فرشتے تھے عذاب کے اور رحمت کے, اب وہ دونوں جمع تھے اس کی روح کے حوالے سے. ایک فریق کی رائے یہ تھی کہ یہ تو مجرم ہے, ابھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی, جبکہ دوسرے کا خیال تھا کہ اس نے توبہ کا ارادہ کیا, اس کی طرف نکلا ہے. پھر انہیں کہا گیا کہ اس کا فاصلہ زمین کا ناپو, اگر تو اس بستی کے یہ قریب تر ہے تو پھر اس کی بخشش ہو گئی, اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ گناہگاروں میں شامل ہے. اور حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف کے فاصلے کو سکیڑ دیا اس شخص نے. یہ اصل میں بہت بڑی اس نفسیاتی حقیقت کا اظہار ہے اس واقعے کے حوالے سے کہ کسی بھی سٹیج پر انسان یہ نہ محسوس کرے کہ اب رستے بند ہو گئے. جب تک سانس ہے اس وقت تک آس باقی. لا تقنطوا من روح اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. وہ تو الرحمن ہے, الرحیم ہے, شکور ہے, انتہائی قدردان ہے. تم ایک قدم اس کی طرف آگے بڑھو, وہ 10 قدم آگے بڑھتا. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگرچہ یہاں پر ذکر نہیں ہے بس الفاظ میں کہ توبہ کرو گے تو قبول ہو جائے گا، لیکن وہ بات امپلائیڈ ہے، اس لیے کہ اگلی آیات میں اس کا ذکر آ رہا ہے. انسان توبہ کرے، مائل ہو، اللہ کی رحمت کو آواز تو دے. آواز نہیں دے گا تو پھر وہ کہاں سے مستحق ہے؟ اللہ کو اختیار حاصل ہے، وہ چاہے تو روز حشر بھی بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے، بخش دے گناہ گار، وہ بخش سکتا ہے. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، پروردگار کون ہے جو تیرے سوا جسے یہ اختیار ہو کہ وہ گناہوں کو بخش دے؟ اس کا اختیار تجھی کو حاصل ہے. اس دعا کے حوالے سے بھی حدیث میں الفاظ ہیں، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، پروردگار میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، لیکن کون ہے تیرے سوا کے جو گناہوں کو بخش سکتا ہو؟ ومن یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بس میری بخشش فرما دے خاص اپنے پاس سے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے کہ کون ہے کہ جو گناہوں کو بخش سکتا ہو سوائے تیرے، تو اللہ تعالیٰ اس پر انتہائی خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ ایک ہستی ہے جو گناہوں کو بخش سکتی ہے، اور اس نے رجوع کیا ہے اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ اختیار کرتا ہے. انه هو الغفور الرحیم، اور وہ تو انتہائی بخشنے والا نہایت مہربان. مایوسی کے لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، اور وہ بات بھی قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے. واقعتاً جب مایوسی ہو گئی، اب اصلاح کا امکان ختم ہوا، اب تو بگاڑ ہی بگاڑ ہے، یہ تو گویا کفر کی طرف لے جانے والی شے ہے، خیر کی طرف تو نہیں انسان آئے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف ولا تیسوا من روح اللہ. جب برس ہا برس بیت گئے اور یوسف کا کچھ معلوم نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے کہاں ہے، اور کنعان میں یہ جو بوڑھے یعقوب ہیں وہ ان کے فراق میں تڑپ رہے ہیں، تو ایک سٹیج پر انہوں نے کہا کہ اذهبوا، اے میرے بیٹو نکلو، ایک دفعہ پھر کوشش کرو، تلاش کرو یوسف. فتحسسوا من یوسف ولا تیسوا من روح اللہ، اور دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ لا ییس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو مایوس وہی ہوتے ہیں جو کہ کافر ہیں، جن کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے. جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ممکن ہی نہیں ہے، اس درگاہ سے مایوسی کا کوئی معاملہ نہیں. انسان امید لے کر جائے، اور پھر اس کے بعد اس کی کچھ شرائط ہیں جو آگے آ رہی ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں بھی وہ رکوع جس میں روزے کا ذکر ہے، اس میں فرمایا کہ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۃ الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی. اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، تو آپ بتا دیجئے میں بہت قریب ہوں. جب اس روزے کی عبادت کی وجہ سے روح کے اندر کوئی بیداری اور تازگی پیدا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا چاہے، تو اسے بشارت دے دیجئے کہ رب تو بہت قریب ہے. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکارنے والے دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اذا دعان، جب بھی وہ پکارے. لیکن دوسرا حصہ بھی آ رہا ہے، وہ بہت اہم ہے. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، چاہیے کہ وہ بھی میرا کہنا مانے. اگر مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں ان کی بخشش کر دوں، گناہوں کو معاف فرما دوں، ان پر رحمت کا جو ہے ابر دان دوں ان کے اوپر، تو ساتھ ہی پھر انہیں جو رب کا مقام ہے وہ بھی دینا چاہیے، اسے اللہ کے احکام کو بھی تو مانیں، اللہ کو واقعی اپنا رب سمجھیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات بھی تو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان توکل کامل رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ جب مشکل پڑی ہے اور جب معاملہ کہیں اور سے اٹکا ہوا ہے تو ساری امیدیں کسی اور سے وابستہ کر لی، در کسی اور کے جا کے کھٹکھٹا رہے ہیں، یہ تو ایمان کے منافی۔ توکل ہو اللہ کی ذات پر، جو مانگنا ہے اس سے مانگے۔ یہ ہے اصل میں دو طرفہ معاملہ بندے اور رب کا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، سائل بننے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ رب تو اپنی رحمت کا جو ہے اونڈھیلنے کے لیے تیار ہے اپنے بندوں پر۔ اسی لیے اگلے الفاظ میں اب وہ دوسرا حصہ آ رہا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی جانب۔ اس توبہ کے حوالے سے پہلا عمل، جسے اگر میں محاورتاً میں بیان کروں تو اپنا قبلہ اب درست کر لو اپنے رب کی طرف۔ اگر ابھی کہیں اور سر جھکا رہے تھے اور سر پٹک رہے تھے کہیں دائیں کہیں بائیں، اب یکسو ہو جاؤ اپنے رب کی طرف۔ جب تمہاری بڑی بڑی خطائیں وہ معاف کر رہا ہے اور وہ تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے، تو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ قبلے کی درستی کا، رب کی طرف متوجہ ہونا، رب ہی کی طرف یکسو ہو جانا، اپنی گناہوں کی مغفرت کے لیے بھی اس کے سامنے، اور اپنے آگے زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی اسی کی چوکھٹ ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے سامنے گردن جھکا دو۔ اسلام ہمارا مذہب، بچے بچے سے پوچھا جائے اسلام، یہ اسلام ایسا ہی ہے جیسے ایک لفظ ہے، کسی کا عنوان ہے، بس مفہوم کیا ہے اس کا؟ کبھی اس پہ بھی غور کیا؟ تمہارا نام کیا ہے؟ نام فنا، اس کا مطلب پتا ہو یا نہیں؟ مذہب کون سا؟ اسلام۔ یہ بچوں کا ہی معاملہ نہیں، بڑوں کا بھی یہی حال ہے۔ مطلب کیا ہے اسلام کا؟ اسلام کا مطلب ہے پورے طور پر اللہ کے سامنے گردن ڈال دینا، ہر حکم سر آنکھوں پر۔ جب رب کا حکم سامنے آ گیا تو اب کوئی اور بات اس کو ٹال نہیں سکتی۔ یہ تو بھی معاشرے کا چلن ہے، یہ تو برادری کا رواج ہے، یہ تو اب وقت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کوئی حیثیت نہیں ان بہانوں کی، موقع ہی نہیں۔ رب کا حکم آ گیا تو بس اب گردن جھک گئی، یہ فیصلہ رب کا ہے، اس سے سرتازی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام، اللہ کے اور اس رسول کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دینا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جا کر اور سجدہ کیا، رکوع کر دیا، سر جھکا دیا، بس یہ جھکانا کافی ہے، باہر نکلیں گے تو بس طے ہے کہ اب کون سا رب کا حکم اور کیا اللہ کا رسول کا فرمان، اب تو من کی مرضی چلے گی، زمانے کے رواج کے مطابق معاملات ہوں گے۔ معیشت، اس کے اپنے تقاضے ہیں، سود کے بغیر گزارا نہیں ہے، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، کرپشن جو ہے وہ تو اب ایک ناگزیر انیویٹیبل ضرورت بن چکی ہے، وہ تو جی اب حکومت ہی ایسی ہے کہ وہ خود کرپشن کو فروغ دے رہی ہے، لہذا ہمیں تو لائسنس حاصل ہو گیا۔ معاشرت، ہاں ٹھیک ہے، اور یعنی فحاشی جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مخلوط معاشرت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، لیکن اس وقت زمانے کا چلن ہے، اس سے تو ہم ہٹ نہیں سکتے. یہ روش اسلامی روش نہیں, یہ اسلام کے جو بنیادی معنی ہیں ان سے بالکل یکسر مختلف ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اب رب کی طرح متوجہ ہو جاؤ اور گردن ڈال دو, سر تسلیم خم کر دو اس کے سامنے. یہ معاملہ انفرادی طور پر بھی ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی ہے. ایک فرد جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے بعض اوقات اپنے گناہوں کی وجہ سے, اس میں اصلاح کا عمل کا امکان ختم ہو جاتا ہے. ایک قوم بھی بعض اوقات اپنی کارکردگی سے مایوس ہو کر اور بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر ڈال دیتی. یہی پیغام قوم کے لیے بھی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. آج بھی اللہ کو تم راضی کر لو, اللہ تمہاری پشت پر کھڑا ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا, راستہ کھلا ہے. طے کر لو ہم نے اس اسلام کے تقاضوں کو, خود مسلم بننا ہے, اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے, اور قبلہ اپنا قومی ہے جو ہے وہ درست کرو. وانیبوا الی ربکم, اس وقت پوری قوم جس مایوسی کا شکار ہے, تو افراد ہی کے لیے نہیں اقوام کے لیے بھی اس میں رہنمائی. جب تک اس دنیا میں اللہ کی رحمت جو ہے اسے آس نہیں توڑنی چاہیے. لیکن پھر یہ ہے کہ جہاں اتنی بڑی ایک امید کی کرن ہے, سہارا ہے, کچھ ہمت تو خود بھی کرنی پڑے گی. یہ تو طے کر لو کہ ہاں آج سے ہم رب کے وفادار بنیں گے, آج سے ہمارا قبلہ جو ہے امریکہ نہیں ہے, واشنگٹن نہیں ہے, قبلہ درست کریں. رب کا فیصلہ ہمارے نزدیک آخری فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. امریکہ کا باپ بھی دباؤ ڈالے تو سیدھی سی بات ہی ہمارے رب کا فیصلہ ہے. سودی معیشت ختم. جو بھی اوپر سے ڈکٹیشن آ رہی ہے اس کو تولا جائے قرآن و سنت کے پیمانے پر, اس سے متصادم ہو تو ریجیکٹ. اسلام کا تقاضا تو یہی ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, ذاتی زندگی میں بھی اپنے معاملات ٹھیک کرو اور قومی سطح پر بھی ٹھیک کرو. ہمیں تو یہی فکر رہتی ہے کہ کیری آئے گا کہ بش آئے گا, بش آئے گا تو یہ ہو جائے گا اور کیری آئے گا تو یہ ہو جائے گا. اسی اکیڈیمک ڈیبیٹ کے اندر الجھے ہوئے ہیں. وہ تو ایک پالیسی ہے امریکہ کی جو چل رہی ہے, ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے اس میں وہ یہود کے خوشہ چین ہیں, اور اس کو خوش کرنے کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے جو ہے بڑے سے بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. سب جانتے ہیں یہ دھوکہ ہے سارا ڈیموکریسی وہاں پر. دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوپ, تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیدم پری. یہ تو سب شیطانی ہتھکنڈے ہیں. لیکن ہمارے لیے کیا ہے, ہم کسی بش پر یا کیری پر کیوں ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ ایک ہے سہارا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ تعالیٰ تو آج بھی تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے, لیکن شرائط آگے آ گئیں کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, تم بھی بنو نا اللہ کے بندے, جھکاؤ اللہ کے احکام کے آگے سر, ایک رب کی غلامی میں آؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون, اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے, اللہ کا فیصلہ آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی. یہ کیا ہے, افراد کی زندگی میں بھی وہ مرحلہ آتا ہے جب موت کے واضح آثار شروع ہو جائیں, توبہ کا دروازہ بند, اب کچھ نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے جب قوموں پر عذاب اللہ کی طرف سے طے کردہ جو ہے, اس کے بعد آثار شروع ہو جائیں تو قوموں کے لیے بھی توبہ کا دروازہ بند. ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. پوری انسانی تاریخ میں ایک موقع ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے آثار شروع ہو گئے قوم یونس پر، لیکن اللہ نے اس قوم کی توبہ قبول کر لی. وہ ایک ایکسیپشن. تو مہلت ایک حد تک ملتی ہے، افراد کو مہلت بھی ملتی ہے، لیکن پھر وہ مہلت ایک وقت پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. اس وقت کے حوالے سے انسان کے جو احساسات ہوتے ہیں قرآن مجید نے ان کو نقل کیا ہے. فرمایا خرچ کرو اللہ کی راہ میں، جو اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ کے لیے لگاؤ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے تم میں سے کسی کی جب موت کا وقت آئے گا اور جب وہ موت کو اپنے سامنے کھڑی دیکھے گا تو کہے گا پروردگار چند لمحوں کے لیے اسے ٹال دے کہ میں اپنا سب کچھ تیری راہ میں صدقہ کروں. اور یہ عجیب انسان ہے کہ ذرا سی بھی آس ہو زندگی کی تب بھی جیب ڈھیلی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. کروڑوں پڑے ہوں گے تو اس میں سے چند کوڑیاں ہی نکالے گا. جب تک اس کو ذرا بھی آس رہتی ہے کہ ابھی زندگی کھچ سکتی ہے، مجال نہیں کہ وہ اس طرف آئے، لیکن جب یقین ہو جائے گا کہ بس اب وظن انہ الفراق، اور یہ ہر شخص کی زندگی میں ظاہر ہے کہ یہ لمحہ آتا ہوگا، موت سے پہلے ہمارے سامنے بھی آنا ہے، جو گزر چکے ہیں انہیں تو معلوم ہے، وہ تو اس ایکسپیرینس سے گزر چکے ہیں، لیکن اس وقت کے احساسات اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیشگی بتا دیا کہ جن کے پاس ابھی وقت ہے وہ سن لیں، اس وقت موقع نہیں ہوگا کہ سب کچھ میں صدقہ کر دوں اللہ کی راہ میں اگر مجھے چند لمحے اور مل جائیں. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کے لیے کوئی تاخیر، کوئی مؤخر نہیں کرے گا اس کے اجل کو جب وہ وقت پہنچ جائے گا، اس کا فیصلہ. تو افراد کے لیے بھی موقع ہے، لیکن اس سے پہلے وہ جاگ جائیں. قرآن جو ہے جگا رہا ہے. اسی طرح اقوام کے لیے بھی موقع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو عروج عطا کرے گا، اور اسی کو ترک کرنے کی پاداش میں قوموں کو ذلیل و رسوا کر دے. اب یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن ہم آنکھیں کھولنے کو تیار ہی نہ ہوں تو قصور کس کا؟ اس کو تھامو. اسی لیے اگلی آیت کیا آ رہی ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ. اور اتباع کرو اس بہترین چیز کا جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے. یا دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو کچھ نازل کیا گیا اس میں سے جو بہترین باتیں ہیں، اعلیٰ ترین چیزیں ہیں، سب کچھ ہی خیر ہے، لیکن اس میں بھی جو مقام عظیمت ہے اس کو اختیار کرو. یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. یہ قرآن محض اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک مرتبہ بس سن لیں. بہت سے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس سے آگے بڑھنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن مجید کی سماعت پوری ہو جائے، سورہ فاتحہ تا سورت الناس. لیکن اگر اس کو سنا ہے اسی رفتار سے، طوفان میل کی اسپیڈ سے، پڑھنے والے بھی ایسے ہیں اکثر و بیشتر، انہیں معلوم ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مفہوم ہے، صرف یہ پتا ہے کہ ہاں قرآن کے الفاظ ہیں، نہ سننے والوں کو کچھ سمجھ میں آ رہی. تو یہ قرآن کی پیروی نہیں ہو رہی، یہ قرآن کو تھامنا نہیں ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، مل جل کر اللہ کی رسی کو، اس قرآن کو مضبوطی سے تھامو. تھامنا تو یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی کا اہم جز بن جائے، ہماری سوچ بھی اس کے تابع ہو، ہمارا عمل بھی اس کے تابع ہو، اور ایک ذہنی اور قلبی تعلق اس قرآن کے ساتھ قائم ہو، اس کو پڑھنے کی طرف، سمجھنے کی طرف، اس میں غور و فکر کی طرف. جب سب سے بڑی نعمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک دولت بھی ہے، اس میں تو بڑی انوالومنٹ ہے، ہماری اولاد ہے، اس کے لیے تو ہم اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں. اگرچہ یہ نعمتیں بھی جو ہیں ان کی حیثیت بھی یہ ریلیٹو ٹرمز ہیں. یہاں پر وہی مال و دولت جو ہے تمہارے لیے بہت بڑی زحمت بن سکتا ہے اگر ہدایت نہیں ہے. یہ اولاد بھی تمہارے لیے سہانے روح بن سکتی ہے اگر ہدایت نہیں ہے. منافقوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے قرآن مجید. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ان منافقوں کو ان کے مال اور ان کی اولاد کے ذریعے ہی عذاب چکھائے, انہیں کو سہانے روح بنا دے ان کے لیے. وتزحق انفسهم وهم کافرون. تو ان کو جن کو تم نعمتیں سمجھتے ہو, حالانکہ وہ نعمتیں تب ہیں جب ہدایت ساتھ ہو, اس میں بڑی انوالومنٹ, بڑی دلچسپی. اور جو قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے, الرحمن وعلم القرآن, اس سے بے اعتنائی, یہ طرز عمل ہے جو اللہ کو نہایت ناپسند ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. وہ لوگ کہ جنہیں ہم کتاب عطا کرتے ہیں وہ پھر اس کی تلاوت کا حق بھی ادا کرتے ہیں. تلاوت کیا ہے؟ صرف پڑھنا نہیں ہے. تلا یتلو کہتے ہیں پیچھے پیچھے آنا, چلنا, فالو کرنا, قرآن کو پڑھا جا رہا ہو, سمجھ کر پڑھا جا رہا ہو, اور پھر اس کے اتباع کی نیت بھی ہو کہ جو کچھ سامنے آ رہی ہے ہدایت اس پر عمل کرنا, اسے اختیار کرنا. یہ ہے اصل میں ہماری سوچ, ہمارا عمل پورے طور پر قرآن کے تابع ہو جائے اور ہماری قلبی اور ذہنی وابستگی ہو. تو ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما, ایسی اقوام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عروج اور سربلندی عطا کرتا ہے. ویضع به آخرین, اور اگر قرآن کا یہ قضا نہیں کیا تو پھر ذلت ہے, رسوائی ہے. مسلمان کی تقدیر اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے, سیدھی سی بات. تو واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت چاہتے ہو تو اتباع کرو اس بہترین شے کا, بہترین کلام جو اللہ نے نازل فرمایا, اس کی پیروی کرو. یہ جو دعائے ختم القرآن ہے اس میں ہم وہ الفاظ کہتے ہیں, اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. پروردگار اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دے, اسے ہمارے لیے روشنی بنا دے کہ جس کے اندر ہم چل سکیں اس روشنی میں, اسے ہمارا رہنما بنا دے, ہدایت بنا دے, اور اس کو رحمت کے حصول کا ذریعہ بنا دے. تو دعا تو ہم کرتے ہیں تو ہم خود بھی اس کے لیے کوشش کریں, اس کو اپنا امام اور حادی اور رہنما سمجھیں. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتا وانتم لا تشعرون. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آ جاؤ اس راستے کی طرف اس سے پہلے کہ عذاب اچانک آ پہنچے اور تمہیں شعور تک نہ ہو. ابھی وقت ہے, مہلت دی ہے اللہ نے, کب تک ملتی ہے اور اہل پاکستان کو یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی شخص جو ہے وہ انتہائی حسرت کے ساتھ یہ واویلا کرے, یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, جو زیادتی میں کرتا رہا اللہ کے حوالے سے, میں نے اللہ کی باتوں کو اہمیت ہی نہیں دی, اللہ کے کلام کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کو پڑھتا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا اور اس پر عمل کرتا. یہ جو مجھ سے زیادتی ہوئی اب اس پر وہ کافی افسوس بن رہا ہے. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, اور یقیناً میں ہی تھا مذاق اڑانے والوں میں سے. یہ تبصر ہے قرآن کا کہ آپ پڑھ رہے ہیں, تلاوت بھی کر رہے ہیں اور یہ تلاوت کو ثواب بھی سمجھ رہے ہیں, لیکن طے کر لیا کہ اس پہ عمل نہیں کرنا. یہ کیا ہے؟ اگر اللہ کا کلام سمجھا ہے تو پھر یہ طرز عمل کیسے؟ کھلا کھلا مذاق. بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کا حکم ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے, اور پھر اسے ٹال دینا ہنسی مذاق میں. ٹھیک ہے, ہوگا اللہ کا حکم, لیکن آج کل دنیا میں گاڑی نہیں چلتی اس کے بغیر، سود کے بغیر نہیں چلتی گاڑی. آخر زمانے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. آج ستر و حجاب کی وہ پابندی جو اسلام کہتا ہے تو سارے زمانے میں ہم نکو بن جائیں. اگر یہی احساسات ہیں تو یہ قرآن کا تمسخر اڑانا. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، ہاں میں مذاق اڑاتا رہا، میں اسے بڑا لائٹلی لیتا رہا. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، افسوس حسرت کا اظہار کرے گا، کاش اللہ ہی نے مجھے ہدایت دے دی ہوتی، مجھے زبردستی راہ ہدایت پر ڈال دیا ہوتا. اب ظاہر بات ہے کہ عذاب کو سامنے دیکھ کر تو پھر ایسی باتیں زبان پر آئیں گی، اور اگر مجھے ہدایت مل جاتی تو میں انتہائی متقی ہوتا، جس چیز سے روک دیا اللہ نے اس سے باز آ جاتا، ہر معاملے میں اللہ اور رسول کے حکم کو مقدم رکھتا. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين، یا پھر یہ الفاظ ہوں گے زبان پر حسرت کے ساتھ کہ کاش ایک بار کا پلٹنا اور ہو جائے، ایک موقع اور مل. اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، بس ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ موقع اور دے دے، زمین پہ دوبارہ بھیج دے تو کیا ہو جائے گا؟ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، میں ہو جاؤں گا خوب کاروں میں سے. یہ تقویٰ کے بھی جو سب سے چوٹی کا مقام ہے ایمان اور تقویٰ کے اعتبار سے، وہ مقام احسان. ابھی تک تو میں نے بات اللہ کی سنی، ایک کان سے دوسری سے اڑا دی، توجہ ہی نہیں دی، لیکن اب ایک موقع مل گیا تو میں مقام احسان تک پہنچ کر رہوں گا، ایمان کے اعلیٰ ترین منزل پر پہنچوں گا. کاش کہ ایک موقع اور مل جائے. یہ احساسات اس وقت جو ہوں گے اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہا ہے. آج اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ موجود ہے ہمارے لیے. وہ جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ ہر شب کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں، هل من سائل فاعطی له، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کو بخش دوں. تو وہ تو اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہونے کے لیے ہر دم تیار ہے، لیکن یہ اس کا قانون ہے، یہ جب تک ہے جب یہاں مہلت ملی ہوئی ہے، اس سے پہلے پہلے جاگ جاؤ. بلا قد جاءت کا آیات، اب وہ شخص جو کافی افسوس بن رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے، کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، تیرے پاس آئی تھی میری آیات، فکذبت بها، تو نے توجہ ہی نہیں کی، تکذیب کی، اس معنی میں بھی ہے تکذیب، وہ توجہ ہی نہیں کر رہا، نظر انداز کرنا، سنی انسنی کر دینا، ایک کان سے سن کے دوسرے سے اڑا دینا، یہ بھی تکذیب ہے. واستكبرت وكنت من الكافرين، اور تو نے تکبر اور گھمنڈ کا مظاہرہ کیا. یہ اصل میں اللہ کی آیات سے بے اعتنائی، اللہ کے احکامات کو کم اہم جاننا، یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے، اللہ کے مقابلے پہ لا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہوگا لیکن اس وقت یہ بات زیادہ ہے، یہ گھمنڈ ہے. وكنت من الكافرين، اور تو تھا ناشکروں میں، انکار کرنے والوں. ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اليس في جهنم مثوى للمتكبرين. بات کیسے یہ ہے، سورہ حجر کا چھٹا رکوع. یہ مہینہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مہینہ، اسی رحمت اور مغفرت کے حوالے سے قرآن مجید کا بہت جامع مقام ہے، انتہائی امید افزا مقام. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، اب تک اگر گناہ ہوئے ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، معصیت کا ارتکاب ہوا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہے، لیکن بخشنے کے لیے آگے کچھ تقاضے آ گئے. کہ اب تم بھی متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف، اپنا قبلہ درست کرو اور اللہ کے ہر حکم کو آخری اور قطعی فیصلہ سمجھتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکا دو. یہ طرز عمل اختیار کرو گے تو اللہ کی رحمت آج بھی تمہارے ساتھ ہوگی، افراد کے ساتھ بھی اور اقوام کے ساتھ بھی. اللہ تعالی ہمیں اس رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.